ईरानी कौम इंतखाबात में भरपूर शिरकत से दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना देगी, कायद इंकलाब इस्लामी का खिताब। ईरान का 11वां सदारती इलेक्शन, उम्मीदवारों के टीवी प्रोग्राम और तशीराती मुहिम जारी। पाकिस्तान में नौ मुंतखब पार्लियामेंट का इजलास 1 जून को और वजीर आजम का इंतखाब 5 जून को होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबरनामे के साथ हाजिर खिदमत हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahar.tv.ir और हमारा ईमेल एड्रेस है khabrein@sahar.tv.ir। इंटरनेट पर बराह रास्त हमारी नशियात आप इन पतों पर देख सकते हैं urdu.sahar.tv.ir/ios, urdu.sahar.tv.ir/android और urdu.sahar.tv.ir/live। लीजिए अब आप तफसील के साथ खबरें, मुलाहजा फरमाइए। कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनाई ने इमाम हुसैन कैडेट यूनिवर्सिटी में एक तकरीब से खिताब में फरमाया कि अमरीकी हुक्काम चाहते हैं कि इंतखाबात में आवाम की शिरकत कम हो, क्योंकि पुरजोश शिरकत उनके मफाद के खिलाफ है। आपने फरमाया कि अमरीकियों की तमाम साजिशों और प्रोपेगेंडों के बरखिलाफ आवाम इंतखाबात में भरपूर और पुरजोश तरीके से हिस्सा लेकर तमाम साजिशों को नक्शबर आप कर देंगे। कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने पीर के रोज़ इमाम हुसैन कैडेट यूनिवर्सिटी में अपने खिताब में फरमाया कि 14 जून के इंतखाबात में मिल्लत ईरान की भरपूर और पुरजोश शिरकत इस्लामी इनकलाब और इस्लामी निज़ाम की अजीम कामयाबियों का पेशखैमा साबित होगी। आपने फरमाया कि खुदा के फजल व करम से इस मुल्क और कौम का मुस्तकबिल इतना ताबनाक है कि यह कौम तमाम मुल्कों और अक़वाम के लिए नमूने अमल बनेगी। कायद इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने फरमाया कि हम नहीं जानते कि कौन सदर बनेगा और पता नहीं खुदावंद आलम लोगों के दिलों को किसकी तरफ मुड़ेगा, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि पोलिंग में आवाम की भरपूर और मुजाहिदाना शिरकत खुद उनके लिए इज्जत व शरफ, तहफ़ बैन अल-अक़वामी वक़ार में इजाफे, दोस्तों के लिए खुशी और दुश्मनों के लिए गम व अंदोह के असबाब फराहम करेगी। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने पोलिंग में हिस्सा लेने के लिए आवाम के जोश और जज्बे को कम करने की गरज से ईरानी कौम के बदखाहों के प्रोपेगंडों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इन वसी प्रोपेगंडों की वजह यह है कि आवाम मैदान अमल में मौजूद हों और जोश और जज्बे का मुजाहरा करें तो दुश्मनों के लिए बात सख्त होती है। आपने ईरान के इंतखाबात के बारे में अमरीकी हुकाम के बयान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ईरान के इंतखाबात के बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं जिनकी ग्वांतानामो जेल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के महरूम देही इलाकों पर जिनके ड्रोन हमले, इलाके में जंग अफरोजी और सहयोनी हुकूमत की बिला कैद व शर्त हमायत उनकी रसवाई का सरमाया और शर्मनाक दाग बनी हुई है। कायद इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि दुश्मन महाज ने 34 साल से हर इलेक्शन के मौके पर हंगामा किया है, हमेशा शिकस्त खाई है और खुदा के फजल करम से इस बार भी मुँह की खाएगा। आपने इसी के साथ उम्मीदवारों को भी चंद नसीहतें की और फरमाया कि उम्मीदवारों को भी चाहिए कि जज्बे मुजाहिदत, गैरतमंदी और कोई मसला खड़ा किए बगैर जोश और जज्बे के साथ इंतखाबी मुहिम चलाएं। कायद इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम और नारों में जो चीज़ अहमियत रखती है वह ये कि उनसे इनकलाब और इस्लामी निज़ाम का हकीमाना, आकलाना, सही और इज्जत आफरी मौक़िफ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम हो।
ناظرین یہ رپورٹ شاید ادھوری رہ گئی ہے، اس پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ایران میں 11ویں صدارتی الیکشن کے لیے امیدواروں کی تشہیراتی مہم جاری ہے، جس کے تحت امیدوار قومی ٹی وی چینل پر اور عوامی اجتماعات میں جیت جانے کی صورت میں اپنی حکومت کے پروگراموں اور پالیسیوں کی تشریح کرنے میں مصروف ہیں۔
سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر صدارتی امیدواروں کے الیکشن کمپین کے تیسرے دن آج چار صدارتی امیدوار ڈاکٹر حسن روحانی، علی اکبر ولایتی، غلام علی حداد عادل اور سعید جلیلی مختلف پروگراموں میں اپنے اپنے انتخابی منشور کی وضاحت کریں گے، جبکہ قومی ریڈیو سے صدارتی امیدوار سعید جلیلی کے بارے میں ایک دستاویزی پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ ایک اور صدارتی امیدوار ڈاکٹر علی اکبر ولایتی قومی ٹیلی ویژن کے چینل ایک کے پروگرام میں بات چیت کریں گے، جبکہ ڈاکٹر حسن روحانی قومی ٹیلی ویژن کے چینل دو کے الیکشن آور میں شرکت کریں گے۔ ایک اور صدارتی امیدوار ڈاکٹر غلام علی حداد عادل قومی ٹیلی ویژن کے عالمی سروس کے پروگرام میں شرکت کریں گے اور اپنے انتخابی منشور کے بارے میں بیرون ملک مقیم ایرانیوں کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ دوسری جانب صدارتی امیدوار محمد باقر قالیباف نے اپنی الیکشن کمپین کے دوران ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو صدارتی انتخابات میں حصہ لے کر سیاسی جہاد کا عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو ایسے لائق اور باصلاحیت لوگوں کو کابینہ میں اور ملک کے اہم عہدوں پر لائیں گے جو مملکت کے امور کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چلائیں گے۔ صدارتی امیدوار محمد باقر قالیباف نے اپنے اقتصادی پروگراموں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد صرف معیشت کو بہتر بنانا نہیں بلکہ ہم معاشرے کی روحانی سطح کو بھی بلند کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اقتصادی پابندیوں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اس نظریے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا کہ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے جائیں تو ساری پابندیاں ختم اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پابندیوں کا اثر ضرور پڑا ہے، تاہم منصوبہ بندی اور حسن انتظام کے ذریعے مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک اور صدارتی امیدوار محمد رضا عارف نے قومی ٹیلی ویژن کے عالمی چینل کے پروگرام میں اپنے انتخابی منشور کے بارے میں بیرون ملک مقیم ایرانیوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کی ترقی اور پیش رفت میں بیرون ملک مقیم ایرانیوں کی صلاحیتوں سے پوری طرح سے فائدہ اٹھائیں گے۔ محمد رضا عارف نے صدر منتخب ہونے کی صورت میں اپنی حکومت کے 22 نکاتی پروگرام کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ ملک کے 20 سالہ ترقیاتی منصوبے کے مطابق تمام شعبوں کو ترقی دی جائے۔ امریکہ سے تعلقات کے بارے میں محمد رضا عارف کا کہنا تھا کہ دنیا کے تمام ملکوں کے تعلق سے مضبوط موقف اور تعاون کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ کمزور موقف کے ذریعے مذاکرات کسی طور پر بھی ایرانی قوم کے مفاد میں نہیں ہیں۔ دوسری جانب اصول پرستوں کے پائیداری محاذ کی سینٹرل کمیٹی نے اپنے امیدوار کی حیثیت سے ڈاکٹر سعید جلیلی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ پائیداری محاذ کے سینئر رکن حسین جلالی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ محاذ کی سینٹرل کمیٹی نے کثرت رائے سے ڈاکٹر سعید جلیلی کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلامک انجینئرز کونسل نے کہا ہے کہ وہ آئندہ صدارتی الیکشن میں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کی حمایت کرے گی۔ اسلامک انجینئرز کونسل کے مرکزی کمیٹی کے کنوینر بہادر ولی زادے نے بتایا کہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کی حمایت کا فیصلہ گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کے دوران کیا گیا۔
ایران کے جزیروں تمبے بزرگ اور تمبے کوچک کے ہمہ جانبہ دفاع کے عنوان سے فوجی مشقوں کا انعقاد کیا گیا، جن کا مقصد مختلف فوجی اور دفاعی میدانوں میں فوج کی مختلف یونٹوں کی توانائیوں کی تقویت کرنا ہے۔ ان فوجی مشقوں کے دوران جو دفاع مستحکم کے سلوگن کے ساتھ انجام پائیں اور چار دن تک جاری رہیں، فوج کے مختلف یونٹوں نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اینٹی ایئر کرافٹ یونٹوں کی توانائیوں کا اندازہ لگایا جانا، کئی دفاعی لائنوں کے حلقوں کی تشکیل، بحری جنگی کشتیوں اور آبدوزوں کے یونٹوں کی آمادگی کا اندازہ کرنا اور الیکٹرانک وار فیئر یونٹوں کی مختلف سیریلوں کے عملی شکل میں آزمانا اور اس کے علاوہ دیگر دفاعی ساز و سامان کی توانائیوں کا اندازہ لگانا ان فوجی مشقوں کے چند اہم اہداف تھے اور ان سبھی کارروائیوں کو پوری کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ سپاہ بازداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوجی مشقوں کے دوران مختلف یونٹوں کی کارکردگیوں سے حاصل ہونے والے نتائج ان جزیروں کے دفاعی سسٹم کو مزید مستحکم بنانے میں مؤثر ثابت ہوں گے۔ پاکستان کی نومنتخب قومی اسمبلی کا اجلاس 1 جون کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری صدر مملکت کو بھیج دی گئی ہے اور صدر کے دستخط کے بعد اس کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 جون کو قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے، 2 جون کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے اور 3 جون کو دونوں عہدوں کے لیے رائے شماری کرائی جائے گی۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ 4 جون کو قائد ایوان یا وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے اور وزیر اعظم کا انتخاب 5 جون کو عمل میں آئے گا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کی حیثیت سے مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار ہیں۔ تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں سینئر سیاستدان مختوم جاوید ہاشمی کو اپنا امیدوار نامزد کرنے کا پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے ہندوستان کے وزیر پیٹرولیم اور انرجی کے شعبے سے ملاقات کی ہے اور انرجی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت کی ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم رستم قاسمی نے، جو ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ہندوستان کے دورے پر اتوار کی شام نئی دہلی پہنچے تھے، پیر کو ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر وریپا مویلی کے ساتھ تیل اور گیس کے شعبے میں مشترکہ سرمایہ کاری اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے معاملات پر بات چیت کی ہے۔ ہندوستان اسلامی جمہوریہ ایران کے تیل کا بڑا خریدار ملک ہے اور امریکہ کی پابندیوں اور دباؤ کے باوجود اس نے ایران سے تیل کی خریداری بند نہیں کی ہے۔ ہندوستان کے پیٹرولیم کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے دباؤ کو قبول نہیں کرتے اور ایران سے تیل کی درآمدات جاری رکھیں گے۔ ہندوستان میں ایران کے سفیر غلام رضا انصاری کا کہنا ہے کہ انرجی اور سرمایہ کاری کے میدان میں تعاون کو فروغ دینا اور تیل و گیس کے شعبے میں اطلاعات و معلومات کا تبادلہ ایران کے پیٹرولیم کے وزیر کے دورے ہندوستان اور ہندوستانی حکام سے ان کی بات چیت کا اہم موضوع ہے۔ ایران کے پیٹرولیم کے وزیر رستم قاسمی منگل کو ہندوستان کے وزیر خزانہ پی چدمبرم سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں۔ شامی فوج نے مغربی شہر القصیر کے قریب الحمیدیہ کے علاقے سے دہشت گردوں کا مکمل صفایا کرنے کے بعد اس علاقے میں پوری طرح سے امن بحال کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مختلف ملکوں نے شام کے بحران کو پرامن طور پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
المنار ٹیلی ویژن چینل کے مطابق شامی فوج نے القصیر کے الحمیدیہ کے علاقے میں امن بحال کرنے کے ساتھ ہی البدا ہوائی اڈے اور القصیر کے درمیان شاہراہ پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے اور اس طرح شامی فوج نے مسلح گروہوں کی رصد کاٹ دی ہے۔ شامی فوج نے ہمس اور بالباغ شاہراہ کو، جو القصیر سے گزرتی ہے، اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ القصیر کے مضافات میں واقع حمیدیہ کے علاقے میں شامی فوج نے دہشت گردوں کے الفاروق بریگیڈ کے اہم کمانڈر بلال ادریسی کو دیگر 100 دہشت گردوں کے ہمراہ ہلاک کر دیا ہے۔ اس درمیان یہ بھی خبر ہے کہ ایسے 50 مسلح افراد نے، جو پچھلے کئی مہینے سے شام میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سرگرم تھے، دمشق، ادلب اور ہمس میں اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف شامی فوج کی کامیابی کے بعد مسلح گروہوں میں بڑی وحشت طاری ہے اور وہ مغربی اور عرب ملکوں سے مزید اسلحہ جاتی اور مالی مدد کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ شام میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ شام کے نائب وزیر اطلاعات و نشریات خلف مفتاح نے بھی دہشت گردوں کی شکست اور شامی فوج کی کامیابیوں کو شام کے بحران میں ایک نئے موڑ سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ شامی فوج کی استقامت اور بہادری نے علاقائی اور بین الاقوامی دشمنوں کو، جو شام میں سازش کر رہے تھے، شام مخالف موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شام کے وزیر اعظم وائل الحلاقی نے بھی کابینہ کی اقتصادی کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ شام کے عوام اور حکومت اپنے ملک کے خلاف ظالمانہ اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں اور دنیا کی کسی بھی طاقت کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان کے پائے استقلال میں لرزش پیدا کر سکے۔ دوسری جانب چین، روس اور عراق نے کہا ہے کہ شام کا مسئلہ سیاسی اور پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ چینی وزیر اعظم لی کی کیانگ نے، جو جرمنی کے دورے پر ہے، جرمن حکام سے اپنی ملاقات کے بعد جرمن چانسلر کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں شام کے بحران پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شام کا بحران صرف اور صرف سیاسی طریقے سے ہی حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین سمجھتا ہے کہ اس کے لیے سیاسی اور سفارتی کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ چینی وزیر اعظم نے کہا کہ شام کے بحران کا واحد حل سیاسی اور سفارتی روش کا استعمال ہے۔ چینی وزیر اعظم نے کہا کہ اس کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری جانب یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا برسلز میں اجلاس ہو رہا ہے، جس میں شام میں سرگرم مسلح باغیوں کو ہتھیار بھیجنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بی بی سی کے مطابق یورپی یونین کے وزرائے خارجہ پیر کو برسلز میں اپنا اجلاس کر رہے ہیں، جس میں فرانس اور برطانیہ کی اس درخواست کا جائزہ لیا جائے گا کہ شام میں اسلحے کی سپلائی پر عائد پابندیوں کو کس طرح ختم کر کے مسلح باغیوں کو ہتھیار ارسال کیے جائیں۔ یورپی یونین کے کئی ملکوں نے شام پر ہتھیاروں کی پابندیوں کو ختم کیے جانے کی مخالفت کی ہے۔ آسٹریا کے وزیر خارجہ میشائل اشپینڈلگر ان لوگوں میں سے ہیں جو شام پر عائد اسلحہ جاتی پابندیاں ختم کرنے کے مخالف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شام کا بحران سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔
دمشق سے موصولہ تازہ رپورٹ کے مطابق مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے عیسائی آبادی کے گاؤں میں بے گناہ شہریوں کو قتل کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ ایک دہشت گرد مسلح گروہ کے افراد صوبہ ہومس کے الدبیر نامی عیسائی آبادی کے گاؤں میں پیر کے روز داخل ہوئے اور عورتوں اور بچوں سمیت اس گاؤں کے باشندوں کا قتل عام کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس قتل عام کی خبر ملنے کے بعد فوج الدبیر میں پہنچ گئی ہے اور آخری اطلاع ملنے تک فوجیوں اور دہشت گردوں کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ عراق میں پچھلے کچھ دنوں سے بدامنی اور دہشت گردانہ واقعات میں تیزی آ گئی ہے۔ عراق میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا انداز بتاتا ہے کہ یہاں بھی ان کارروائیوں میں وہی عناصر ملوث ہیں جو شام اور لبنان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔
عراق میں فوج اور سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانا اور پھر زائرین پر حملہ، یہ اقدامات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ عراق کی ارضی سالمیت، اقتدار اعلیٰ اور قومی وفاق کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سازش صرف عراق تک ہی محدود نہیں بلکہ شام اور لبنان جیسے ممالک بھی ان سازشوں کی زد پر ہیں۔ پچھلے چند مہینوں سے عراق، شام اور لبنان میں جس طرح کے دہشت گردانہ واقعات ہو رہے ہیں ان پر نظر ڈالنے سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ تینوں ملکوں میں ایک ہی طرح کی کارروائیوں کا مقصد ان ملکوں کے خلاف مشترکہ سازش کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان ملکوں میں قبائلی اور قومیتی بنیادوں پر جنگ کی آگ بھڑکانا، یا دوسرے لفظوں میں عراق، لبنان اور شام کو خانہ جنگی کی آگ میں جھونک دینا سازشی منصوبہ تیار کرنے والوں کا اصل مقصد ہے۔ اس درمیان عراق میں جس طرح کا سماجی ڈھانچہ ہے اور جس قسم کا اس ملک میں سیاسی بحران پیدا کیا گیا، اس کے پیش نظر معمولی سی بھی کشیدگی بڑی کشیدگی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس وقت عراق میں تکفیری اور سلفی گروہ، جنہیں سعودی عرب، قطر، ترکی اور اردن کی پوری حمایت حاصل ہے، علاقے کے موجودہ اور مخصوص حالات میں عراق کی حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنی اثنا باسیوں نے بھی حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے دہشت گردوں، سلفیوں اور تکفیری گروہوں کی مدد حاصل کر لی ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ یہ سارے واقعات امریکہ کی ہی ایما پر انجام پا رہے ہیں، کیونکہ واشنگٹن کو ہمیشہ موقع کا انتظار رہتا ہے کہ وہ مشرق وسطی جیسے اسٹریٹجک علاقے میں خواہ وہ کوئی بھی ملک ہو بدامنی پیدا کر کے اپنے علاقائی مفادات حاصل کرے۔ اس وقت تکفیری گروہوں اور امریکہ کے حامیوں کے دہشت گردانہ اور فتنہ انگیزی کے اقدامات کا نشانہ عراق کے بے گناہ شہری ہی بن رہے ہیں۔ نہ صرف عراق میں بلکہ مشرق وسطی کے دیگر ملکوں میں بھی جہاں جہاں تکفیری گروہوں کو چھوٹ دی گئی ہے وہ عام شہریوں کا خون بہا رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ ان تمام واقعات کے بعد بھی خود کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا مدافع کہتا ہے، اور اپنے اس دعوے کے سہارے وہ عراق، شام اور لبنان جیسے ملکوں کی ارضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کو پائمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اسی لیے علاقے کے اقوام کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں بحران اور بدامنی کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ علاقے کے اقوام کا کہنا ہے کہ واشنگٹن ان دہشت گرد گروہوں کے گناہوں میں شریک ہے جو علاقے میں معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔
امریکہ میں رائج گن کلچر کے نتیجے میں ہلاکتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور ریاست ٹیکزاس میں ہونے والے فائرنگ کے تازہ واقعے میں ایک شخص ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق ٹیکزاس میں ایک شخص نے اپنی گاڑی سے اچانک فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، پانچ دیگر افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ فائرنگ کرنے والا شخص پولیس کی فوری جوابی کارروائی کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ریاست کینٹاکی میں ایک پولیس افسر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ پولیس افسر کچرا رکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا کہ اسے ایک نامعلوم شخص نے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے مزید کہا ہے کہ اسے ٹیلی فون پر ایک نامعلوم شخص نے ٹریفک حادثے میں ایک شخص کے مارے جانے کی خبر دی تھی، تاہم جب پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو اسے پتا چلا کہ یہ واقعہ حادثہ نہیں بلکہ قتل کی واردات ہے۔ دریاسنا شکاگو میں گزشتہ تین روز کے دوران ہونے والے فائرنگ کے مختلف واقعات میں 6 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ شکاگو پولیس نے بتایا ہے کہ ایک 42 سالہ شخص کو آج صبح گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ اتوار کے روز ایک 20 سالہ نوجوان کو، جبکہ ہفتے کے روز ایک 18 سالہ اور 29 سالہ شخص کو گولیاں مار دی گئی تھیں۔ 17 اور 22 سال کے دو نوجوانوں کو جمعے کے روز علیحدہ علیحدہ واقعات میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ہم جس پرستوں کی شادی کو قانونی شکل دیے جانے کے مخالفین نے مظاہرے کر کے فرانس کے صدر فرانسوا اولین سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔
پیرس کے قلب میں ہونے والے اس عمومی مظاہرے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اس طرح کے مظاہرے فرانس کے دیگر شہروں میں بھی کیے گئے۔ پولیس نے مظاہروں میں شریک لوگوں کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب بتائی ہے، لیکن مظاہرے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ کئی لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے۔ دائیں بازو کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمان اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی مظاہروں میں شرکت کی اور ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی حیثیت دیے جانے کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ حکومت فرانس نے بلوا پولیس کے ہزاروں اہلکاروں کو ہر طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دارالحکومت پیرس کی سڑکوں پر تعینات کر دیا ہے۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کہا جا رہا ہے کہ 9 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 4 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ پولیس نے ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی حیثیت دیے جانے کے خلاف مظاہرہ کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ہم جنس پرستوں کی شادی کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس قانون کے مکمل خاتمے تک مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ فرانس میں ہم جنس پرستوں کی شادی کے قانون کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا دائرہ روز بروز پھیلتا جا رہا ہے، اور کچھ روز قبل اس قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے ایک شخص نے پیرس کے نیٹروڈم کلیسا میں عبادت کے لیے جمع ہونے والے لوگوں کے سامنے خودکشی بھی کر لی تھی۔ مذکورہ شخص نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ خاندان کی حرمت کے تحفظ اور سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے خودکشی کر رہا ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولینڈ نے 18 مئی 2013 کو کئی ماہ کے بحث اور مباحثے اور مخالفین کے مظاہروں کے باوجود آخرکار ہم جنس پرستوں کی شادی اور ہم جنس پرست جوڑوں کو بچوں کے گود لینے کی اجازت دیے جانے کے بل پر دستخط کر کے اس کو قانون میں تبدیل کر دیا۔ فرانس کے آدھے سے زیادہ شہریوں کی مخالفت کے باوجود اس ملک کی پارلیمنٹ نے اس متنازع بل کو منظور کیا تھا۔
اور ناظرین آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایرانی قوم انتخابات میں بھرپور شرکت سے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے گی، قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ ایران کا 11واں صدارتی الیکشن، امیدواروں کے ٹی وی پروگرام اور تشہیراتی مہم۔ پاکستان میں 9 منتخب پارلیمنٹ کا اجلاس 1 جون کو اور وزیراعظم کا انتخاب 5 جون کو ہوگا۔ ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔